بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. توحید کے دلائل شروع صورت میں بیان ہوئے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ کے قلب کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے, مخالفین کی طرف سے آنے والے مصائب پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. پکی بات یہ ہے کہ ہم ابراہیم کو اس سے پہلے رشد دے چکے تھے. رشد کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, خوش فہمی. نمبر دو, نبوت. نمبر تین, خصوصی ہدایت. نمبر چار, صلاحیت. نمبر پانچ, ہوشیاری. نمبر چھ, حسن تدبیر. اور من قبل سے کیا مراد؟ تو من قبل سے مراد میں نمبر ایک, بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں, بچپن ہی سے انہوں نے توحید کی دعوت شروع کر دی تھی. نمبر دو, ولادت سے پہلے ماں ہی کے پیٹ کے اندر آپ کو رشد و ہدایت سے آراستہ کر دیا گیا تھا. نمبر تین, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے. نمبر چار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے. نمبر پانچ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے. یہ سب احتمالات من قبل کے اندر ہیں. وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس بات کو علم ازلی میں جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم رشد کے صحیح اہل ہے اور رشد و ہدایت کا صحیح استعمال کریں گے. بالکل کھلتی عمر, جب سن شعور کے اندر آپ نے قدم رکھا تو دیکھا تو پورا گھرانہ بت پرستی کے اندر لگا ہوا ہے, لہذا آپ نے اپنے گھر سے توحید کی دعوت کی شروعات کی اور یہ تعلیم دی کہ دعوت کی ابتدا اپنے اہل و عیال اور گھر والوں سے ہونی چاہیے. اس قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل. تماثیل تمثال کی جمع ہے. لکڑی یا پتھر کو تراش کر کے جو چیز بنائی جائے اس کو تماثیل کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو تصویریں بنائی جائے اس کو بھی تمثال کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے ابا جان کو, دوسری آیت میں ان کا نام آزر آیا ہے, اور آپ کی قوم سے کہا یہ کیا پتھر اور لکڑی کے بت ہے کہ تم اس کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہو. انتم یعنی تم لوگ ہر وقت کے اوپر اس کے پاس لگے ہوئے بیٹھے رہتے ہو. عاکف, عقوف کہا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر پابندی سے لگ کر جم کر کے بیٹھ جانا, جس کو ہماری اصطلاح میں مجاورت کہا جاتا ہے. باری تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعوت دی کہ تم ان بتوں کے پاس رات دن جم کے لگے بیٹھے رہتے ہو اور ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہو. عبادت کا لفظ استعمال نہیں ہوا, اس لیے کہ بتوں کی عبادت کو عبادت کہنا لفظ عبادت کی توہین ہے, اور مناسب بھی معلوم ہوتا کہ بتوں کے لیے لفظ عبادت استعمال کیا جائے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم 72 بتوں کی عبادت کرتے تھے. بعض بت سونے کے تھے, بعض بت چاندی کے تھے, بعض بت لوہے کے تھے, بعض بت तांबे और पीतल के थे, बाज पत्थर के थे, बाज लकड़ी के थे, और सबसे बड़ा बुत जो था वो सोने का था, और उसकी दोनों आंख के अंदर दो याकूत थे जो जगमगाते हुए थे। खुशुसन रात की तारीखी के अंदर वो दोनों याकूत बहुत ही अच्छी तरह जगमगाया करते थे। तो कौम के लोगों ने आपकी दावत तौहीद के जवाब में कहा, कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने हमारे बाप दादों को भी इन्हीं की इबादत करते हुए यानी इनकी सेवा करते हुए पाया। ये हो गई दलील तकलीद आबा। قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों से कहा कि देखो पक्की बात यह है कि तुम तुम्हारे आबा वजदाद बुतों की इबादत करने की वजह से खुल्लम खुल्ली गुमराही के अंदर पड़े हुए हैं। जब ये बात इन्होंने सुनी तो इनको ऐसा लगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पलट के पूछा, कालू अजीतना बिल हक्की अम अंत मिनल लाइबीन। कौम के लोग कहने लगे, इब्राहिम क्या तुम ये सच्ची बात हमको कहते हो कि हमारे बाबा और अजदाद सब गुमराही में थे, या ये कि तुम हमारे साथ खेल तमाशा और मजाक करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन की बात में कभी खेल मजाक नहीं हुआ करता। قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. قال بل ربكم, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا, اسی طرح پیدا کیا کہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا, اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں, قسم کھا کر کے یہ بات کہنے کے لیے میں تیار ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن بتوں کے پاس تم رات دن لگے بیٹھے رہتے ہو, سنو اللہ پاک کی قسم میں ان کے لیے کوئی تدبیر کروں گا, کوئی سازش کروں گا جب تم پھر پھیرا کر کے چلے جاؤ گے ایسے زمانے کے اندر. بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا سالانہ کوئی عید میلے کا تہوار کا دن ہوتا تھا, جس میں پوری قوم کے لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے شہر کے باہر جاتے تھے, بتوں کے نام پر جانوروں کی بھینس چڑھائی جاتی تھی, اور کھا پی کر کے خوشیاں مناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, تم وہاں جاؤ تو صحیح, میں تمہاری ان بتوں کے لیے جو ہے کوئی تدبیر کروں گا. یہ جملہ ضروری نہیں کہ آپ نے مجمع عام میں کہا ہو, دل دل کے اندر بھی کہا ہو, یا یہ کہ چند قریبی لوگ چار پانچ آدمی وہاں موجود ہو ان لوگوں کے بیچ کے اندر آپ نے یہ جملہ کہا ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ان لوگوں کے سامنے کر دیا. اب پوری قوم کے لوگ میلے میں جانے کے لیے نکلے, تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی, چلیے آپ بھی میلے کے اندر. تو فنظر نظرۃ فی النجوم, آپ نے ستاروں کی طرح ایک نگاہ اٹھائی. ان کی قوم ستارہ پرست کبھی تھی, ستاروں کے ذریعے سے وہ مستقبل معلوم کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مغالطے کے اندر ڈالا اور یوں کہا, فقال انی سقیم, میں تو بیمار ہونے والا ہوں, میں کہاں ہوں تمہارے مہینے کے اندر. اس طرح صورت جس کی ظاہری صورت کذب جیسی معلوم ہوتی ہو لیکن حقیقت کے اندر وہ کذب نہیں تھا, وہ بات آپ نے جو ہے قوم کے لوگوں کے سامنے کہہ دی. مشہور مفسر امام سدی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قوم کے لوگ میلے میں جانے کے لیے تیار ہو کر کے روانہ ہوئے تو ان کی عادت ایسی تھی کہ جب میلے میں جاتے تو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جاتے, نذرانے اور منتیں چڑھا کر کے جاتے, پھر جب واپسی ہوتی تو واپسی میں بھی سیدھے بت کدے کے اندر جاتے، بتوں کے سامنے سجدہ کر دے، پھر اپنے گھر کے اوپر جاتے. جب سالانہ میلے کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو دعوت دی، بیٹا ہمارے ساتھ چلو تو بہتر ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا رواج، ہمارا دستور تم کو پسند آ جائے گا، چلو بیٹا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام باپ کے حکم کے اوپر نکلے گھر سے، کچھ فاصلے تک ساتھ میں چلے اور راستے کے اوپر خود کو زمین کے اوپر دھڑام سے گرا دیا اور پھر کہنے لگے کہ ابا مجھے تو چوٹ آ گئی، اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انی سکین کا یہی مطلب کہ راستے میں خود دھڑام سے گرے تاکہ چوٹ لگ جائے اور اس جگہ کے پیش نظر آپ کو اس میلے کے اندر شرکت نہ کرنی پڑے. فجعلہم جزازا، پوری قوم کے لوگ چلے گئے اور اپنے بتوں کے سامنے نذرانے، منت، کھانے پینے کی چیزیں سب چھوڑ کر کے گئے تاکہ یہ چیزیں اتنی دیر کے اندر بابرکت ہو جائے اور میلے سے واپسی میں سب سے پہلے متبرک پرساد کھائیں گے. فجعلہم جزازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے میلے کے اندر جانے کے بعد آپ بت کدے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے تمام بتوں کا ریزہ ریزہ کرنا شروع کر دیا. سب کو جو ہے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا. دیکھو فجعلہم، یہ جو ہم ضمیر لائی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ ان بت پرستوں کی نظر کے اندر ان کے بت ذی علمت ہے، اسی لیے جمع مذکر کی ضمیر جو ہے آیت کریمہ کے اندر استعمال کی گئی. ایسے ہی لاقبن کا لفظ بھی ہے، اسی لیے کہ قید تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذی شعور، جس کے اندر شعور اور سمجھ ہو، ان کو ضرر پہنچانے کی نیت سے کوئی تم پلان بناؤ، سازش بناؤ، اس کو قید کہا جاتا ہے. تو ان بتوں کو بت پرست لوگ ذی شعور سمجھتے تھے، اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لاقیدنہ کا لفظ استعمال کیا اور یہاں ہم ضمیر ان کے لیے استعمال ہوئی. چنانچہ آپ داخل ہوئے اور جا کر کے تمام کے تمام بتوں کو اپنے کلہاڑے کے ذریعے سے ریزہ ریزہ کر ڈالا. الا کبیرا، مگر بڑے کو کچھ نہیں کیا. بڑے کا مطلب کیا؟ جو جسے کے اندر بڑا تھا، سائز کے اندر بڑا تھا، یعنی کہ تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے بڑا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سلسلے کے اندر خصوصی غصہ تھا کہ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی عبادت کی جاتی ہے، بڑا اس کا اکرام اور بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے. لعلہم الیہ یرجعون، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. آپ نے کلاڑے کے ذریعے سے تمام کو ریزہ کرنے کے بعد وہ کلاڑا اس بڑے کی گردن میں لٹکا دیا اور لٹکا کر کے واپس آ گئے تاکہ وہ اسی بڑے کی طرف رجوع کرے. یعنی جب وہ لوگ میلے سے آ جائیں اور دیکھیں کہ یہ تو سب کے سب دھولے لنگڑے ٹوٹے گرے پڑے ہوئے، تو پھر اس بڑے کو پوچھے کہ یہ سب چھوٹوں کا کیا ہوا، آپ بتائیے، تاکہ ان کا عجز ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ بت عاجز ہے، کچھ بولتے نہیں، یہ ظاہر ہو جائے. اسی لیے اس کو آپ نے واپس اکیلا چھوڑ دیا، سلامت چھوڑ دیا. بعض حضرات نے لعلہم الیہ یرجعون میں الیہ کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے تاکہ قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے اور یہ پوچھے کہ ابراہیم ہمارے بتوں کا کس نے بدسلوکی کی. اور بعض نے الیہ کا مرجع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے کہ جب بتوں کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے تو وہ لوگ لوٹ کے اللہ کی طرف آ جاوے اور توحید کو اختیار کر لے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، میلا برابر اچھی طرح ہو گیا، میلے سے واپسی پر سیدھے بت کرنے میں گئے تاکہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرے کہ تم لوگوں کے آشیرواد سے دعاؤں سے ہمارا میلہ سالانہ اچھی طرح ہو گیا. تو جا کر کے دیکھا کہ یہاں تو سب کی ایسی حالت ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ ہماری ان بتوں کے ساتھ کس نے یہ بدسلوکی کی. انہ لمن الظالمین, یقیناً وہ بہت بڑا کوئی ظالم آدمی ہے جس نے ان تمام کو ریزے ریزے کر ڈالا. قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال له ابراہیم. تو آپس کے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا, یا ایک نوجوان کو ہم نے سنا جو ان بتوں کا عیب سے تذکرہ کر رہا تھا, بتوں پر عیب لگا رہا تھا, ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا. اور اس نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں. یہ قالوا کے فاعل مفسرین نے ان لوگوں کو قرار دیا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سنا تھا, اللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن لی تھی وہی لوگ دوسرے لوگوں کو کہنے لگے ہاں وہ اسی ابراہیم نام کے نوجوان کا یہ کام ہو سکتا ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. پوری قوم کے لوگ کہنے لگے ابراہیم کو مجمع کے سامنے لاؤ, سب کے بیچ کے اندر لاؤ, سب سے روبرو اس کو حاضر کرو. آئین الناس کا دوسرا ترجمہ ہے قوم کے سرداروں کے سامنے لاؤ, قاضیوں کے سامنے لاؤ, ججوں کے سامنے لاؤ. فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون, تاکہ وہ سب لوگ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لے رہے. یعنی ابراہیم آئیں گے اور ابراہیم کو لانے کے بعد اس سے ہم اقرار کرائیں گے کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی, اور ابراہیم اقرار کریں گے تو ان کے اقرار کے اوپر سب لوگ گواہ بن جائیں گے اور سب لوگوں کی شہادت آئندہ عدالت میں کام آئے گی. اور بعض رات میں لال لہم یا سدن کا مطلب یہ بیان کیا کہ لوگ آ کر کے دیکھے کہ کیسی سخت سزا دی جاتی ہے, اس لیے اس کو مجمع عام کے اندر لاؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لے کر آئے مجمع کے بیچ میں. وہاں سرداران قوم بھی موجود ہے اور سب لوگوں نے شروع کر دیا پوچھنا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. سب لوگ کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ابراہیم. بولو. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اب آپ کو توحید کی زبردست دعوت دینے کا بہترین موقع مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تشریف لانے کے بعد جواب کے اندر فرمایا کہ دیکھو نا مجھے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ سب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سلامت ہے, تو بڑے صاحب سے بھی پوچھ لو کہ یہ چھوٹوں کا کس نے یہ سب معاملہ کیا, مجھے کیوں پوچھتے ہو, بڑے صاحب سے پوچھ لو. ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کسی مسئلے کے اندر جھگڑا ہو گیا ہو کہ بڑے نے سوچا کہ میں بڑا موجود ہوں, اس کے باوجود بھی لوگ تم 71 کی عبادت کیوں کرتے ہیں, اس عبادت کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا ہوگا. یا ایک جو تم مٹھائی سب چڑھا کے گئے تھے تو اس کی تقسیم میں کوئی جھگڑا ہو گیا کہ بڑا ہے تو اس کا پیٹ بھی بڑا تو کھانا بھی زیادہ چاہیے, اسی لیے اس نے چھوٹوں کے سامنے سے کھنچے کھینچنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے اندر ان کا کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا ہوگا. بڑے صاحب جو سلامت بیٹھے انہیں کو پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ بدسلوکی بھی کس نے کی. قال بل فعله كبيرهم هذا, ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہوگا. فسألوہم, انہی کو پوچھ لو, اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہو تو. سب اونچے الٹے پڑے ہوئے ان کو پوچھو تم لوگوں کا یہ کس نے کیا, تم کو یہ لنگڑا کس نے کیا, بیچ میں سے کس نے توڑا, ان کو پوچھ لو اگر بولتے ہو تو. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام تعریض ہے, بطور الزام ہے, ان کو خاموش کرنے کے واسطے ہیں. اور اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے. مغالطے کے اندر ڈالنا مقصود ہے, یعنی مقصد کیا تھا کہ دیکھو یہ بولتے ہو تو ان کو پوچھو, جواب ظاہر ہے کہ یہ کہاں بولیں گے, پتھر کے تراشے ہوئے. اس طرح ان کے سامنے بتوں کا لاچار ہونا, بتوں کا جو ہے بے طاقت ہونا, ابراہیم علیہ السلام ظاہر کرنا چاہتے تھے. گویا کہ آپ نے اعلیٰ سبیل الفرض یہ جملہ ان لوگوں کے سامنے عرض کیا. ان کی تجہیل, ان کی جہالت, ان کی ناواقفیت کو, فرض اور احتمال کو بصورت دعویٰ آپ نے بطور تعریف پیش کیا, اور یہی مناظرے کا طرز اور طریقہ ہوا کرتا ہے. گویا یہ ظاہراً ایک طرح کا جھوٹ ہے یا مجازن ایک طرف کا جھوٹ ہے, لیکن حقیقت کے اندر یہ بہت صحیح بات ہے. تو بل فعلہ کبیرہم ھذا, او اس بڑے نے ہی یہ کیا ہوگا, فسألوہم, پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو تو. بعض حضرات نے آیت کی توجیہ ایک دوسرے انداز سے بھی کی ہے. حادثہ جو کچھ پیش آیا وہ ہمارے سامنے ہے, اب اس بڑے بت سے واقعے کی حقیقت پوچھ لو کہ حقیقت کیا ہوئی تھی اور کیوں یہ سارے جھگڑے ہو گئے. لہذا بعض حضرات نے بل فعلہ, فعلہ پر وقت کام کر دیا, اور کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اس کو الگ سے پڑھا. کئی صورت کے اندر وہ جھوٹ والی بات کا اشکال بھی باقی رہتا نہیں ہے. گویا یہ مناظرے کا ایک خصوصی طرز آپ نے استعمال کیا, اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ بت اگر بولنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو انہی کو پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی. گویا ان کی زبان سے اقرار کروانا تھا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. چنانچہ یہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. فرجعوا الى انفسهم, انہوں نے خود اپنی جائزاد کی طرف رجوع کیا, یعنی غور کرنے لگے کہ چلو حلال لگتا تو ایسا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا, مارا ماری ہوئی ہوگی, بڑے صاحب ناراض چھوٹوں کے اوپر, اسی لیے کوئی بات ہوئی ہے, اسی لیے پوچھنا تو چاہیے. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد سوچ کے کہنے لگے اللہ یہ بولتے کہاں ہیں کہ اپنے ان کو پوچھے. فرجعوا الى انفسهم, وہ خود اپنی جانوں کی طرف رجوع کرنے لگے. فقالوا, اور کہنے لگے, انکم انتم الظالمون, یقیناً تم ہی لوگ بڑے ظالم ہو کہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو بت بولنے کی طاقت رکھتے نہیں ہے. یعنی کیسے یہ بیچارے لاچار ہے کہ آج ان کے ساتھ بدسلوکی کس نے کی, یہ ہم سوال کریں تو بھی جواب دینے کی ان میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے. ایسے تو یہ بیچارے لاچار ہے, لہذا ان کی عبادت کرنے والے ہم بڑے ظالم ہیں. چنانچہ بعض حضرات نے انکم انتم الظالمون کا مطلب یہ بیان کیا کہ بے جان کی پوجا کرنا یہی ایک بڑا ظلم ہے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کے بعد یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو جب ہم کو پہلے سے دھمکی مل گئی تھی کہ تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, تو دھمکی ملنے کے بعد بھی ہم میلے میں آرام سے جا رہے ہیں اور بتوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرتے, بتوں کے لیے ہم تحفظ فراہم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے, تو یہ تو ہمارا ہی قصور ہے. ہم کو جب پہلے سے دھمکی مل گئی تھی کہ بتوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والے ہیں, تو ہم کو میلے میں جانے سے پہلے ان کی حفاظت کی کوئی شکل کر کے جانا چاہیے, ان کی حفاظت کے لیے کسی کو چھوڑ کے جانا چاہیے. ہم نے ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا اور ایسے ہی چلے گئے, تو ہم ہی لوگ بڑے ظالم قرار پائے, اور کسی کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا, پھر ان لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. گویا کہ کیفیت ایسی ہوئی کہ ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات انہوں نے سنی, تو ان کو بھی احساس ہو گیا کہ بات تو ابراہیم کی بالکل صحیح ہے, یہ بت جو کچھ بولتے نہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, چھوڑو ایسوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو ابتدان تو ان کے دلوں کے اندر جو ہے توحید کی ایک شمع پیدا ہو, بتوں سے نفرت کی ایک جھبک پیدا ہوئی کہ بات ابراہیم کی بالکل صحیح ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کی کھوپڑیاں الٹ گئیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلسل شرک کفر بت پرستی ضد حد درمی کی وجہ سے پھر ان کی کھوپڑیاں الٹ دی اور دوبارہ وہ کفر کی طرف واپس چلے گئے, کفر کی طرف واپس لوٹ گئے, حق قبول کرنے کے قریب آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے بتوں کا عاجز ہونا ان کو سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر وہ کفر کی طرف پلٹ گئے اور دوبارہ کفر کے اوپر اڑ گئے. حضرات نے نکیسو کا فائل خود مشرکین کو قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نکیسو علی رؤوسہم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے سر جھکا لیا. ہاں بڑی شرم کی بات ہے کہ جو بت خود کو نہیں بچا سکے اس کو ہم پوجے, جو بت ہم کو سوال کا جواب نہیں دے سکے اس کی ہم عبادت کرے. اس بات کو سن کر کے مارے شرم کے ان کا سر نیچے کی طرف جھک گیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اے ردوا الى کفرهم وقالوا واللہ, اور وہ آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم یہ بت تھوڑے ہی بولتے ہیں کہ ہم ان کو پوچھنے کے لیے جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہترین موقع مل گیا, آپ نے مجمع عام میں بولنا شروع کیا. قال فتعبدون من دون اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہو, مالا ينفعكم شيئا, جو تم کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچاتے, ولا يضركم, تمہارے اوپر سے ضرر کو دور نہیں کر سکتے یا تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یعنی عبادت کرنے والوں کو فائدہ پہنچانا اور مخالفت کرنے والوں کو نقصان پہنچانا یا عبادت کرنے والوں سے نقصان کو دور کرنا یہ ان کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں, ان کی طاقت میں ہے ہی نہیں. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اُف افسوس ہے, بربادی ہے, بڑی بری بات ہے تم لوگوں کے واسطے اور جن بتوں کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو ان کے واسطے, کیا تم لوگ اتنی معمولی بات بھی سمجھتے نہیں ہو؟ لفظ اف کسی سے کراہت اگر آدمی کو ہوتی ہے تو اس موقع پر آدمی لفظ اف استعمال کرتا ہے, بھائی آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی, اف میں نہیں پیتا اس کے ساتھ. کسی کے ساتھ کراہت ہو, نمبر دو کسی سے آدمی اکتا جائے, ایسے موقع پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. نمبر تین تحقیر کو بتلانے والا یہ لفظ ہے, کسی کی حقارت. نمبر چار بدبو کے محسوس ہونے کے وقت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اف اف, اور پھر آپ نے اپنا کپڑا ناک کے قریب کر دیا. تو یہ اف کا لفظ بدبو کے موقع پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو آپ نے یہی بات استعمال فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جب خاموش کر دیا, توحید سمجھائی, بتوں کی لاچاری اور مجبوری سمجھائی, تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم کے سامنے ہم زبانی طور پر تو بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے, ابراہیم کو ہم دلائل سے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں نے اب دوسرا راستہ اپنایا. کون سا راستہ؟ کہ ابراہیم کو ختم کر ڈالو تاکہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے. اس لیے وہ آپس میں کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین, قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ایک بڑی آگ جلاؤ ابراہیم نے بتوں کو توڑ کے ہمارے دل جلائے ہیں، لہٰذا ان کو جلانے کے لیے بڑی آگ جلاؤ، اور آگ جلا کر کے ابراہیم کے جسم کو جلا کے راکھ کر ڈالو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ چنانچہ اس زمانے میں نمرود نام کا بادشاہ تھا جو حضرت حام ابن نوح علیہ الصلات والسلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت حام جو نوح علیہ الصلات والسلام کے بیٹے ہیں ان کی اولاد کے اندر سے تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فارس کے کردوں میں سے تھا، حینوب اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی آگ جلانے کا منصوبہ بنایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی فضیحت اور رسوائی کی تھی، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے جس سزا کو بڑی شہرت ملے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ قالوا حرقوا، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگاؤ، جلاؤ، وانصروا آلهتكم، اور تم تمہارے بتوں کی مدد کرو۔ دیکھو کیسی عجیب بات، خود زبان سے بول رہے ہیں کہ آگ جلا کے ابراہیم کو ختم کرو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو، ہر رکوہو ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو، اور جلا کر کے تم تمہارے بتوں کی مدد کرو۔ وہ بت کس کام کے جن کی خود مدد کرنے کی ضرورت پڑے؟ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے، اپنے بتوں کو ذلتی رسوائی سے بچانا ہی ہے، تو تم لوگ ایسی کچھ حرکت کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ایک بہت بڑے احاطے کے اندر بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی، اس کے اندر آگ بھڑکائی، اور زبردست وہ آگ کو انہوں نے بھڑکا کر کے تیار کر دیا۔ چنانچہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ عوام کو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی ذات سے بدگمان کر دیا کہ یہی ابراہیم ہے جو تمہارے بتوں کا، خداؤں کا مخالف ہے۔ عوام میں ایسا جوش آ گیا کہ اگر کوئی عام آدمی بیمار ہوتا تو یوں منت مانتا کہ مجھے تندرستی ہو گئی، تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی جا رہی ہے اس میں اتنے من لکڑیاں لے جا کر کے ڈالوں گا۔ کوئی عورت کو کوئی مراد مانگنی ہوتی تو وہ بھی ایسی منت مانگتی، میرا فلانا کام ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی جا رہی ہے اس میں اتنی لکڑیاں لے جا کر کے ڈالوں گی۔ عورتیں چرخا کاٹتی تھی اور محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کرتی اور لکڑیاں خرید کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے لا کر کے وہ جمع کرتی تھی، اور کوئی آدمی مرتا تو وصیت کر کے مرتا کہ میرے مرنے کے بعد میری نجات کے لیے اتنی لکڑیاں ابراہیم والی آگ کے اندر ڈلوا دینا۔ ایسا خطرناک ماحول تیار ہو گیا، ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس کے اندر مضبوط ٹھوس قسم کی لکڑیاں بڑی مقدار کے اندر جمع کر دی گئی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ابراہیم کو آگ کے اندر جلاؤ، جلا کے ختم کرو، تمہارے بتوں کی مدد کرو تاکہ آئندہ تمہارے بتوں کو کوئی برا بھلا کہنے والا باقی نہ رہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کام کرنا ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چنانچہ آگ انہوں نے تیار کی، مسلسل کئی دنوں تک اس آگ کو بھڑکاتے رہے، اور آگ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اپنے قرب و جوار کی چیزوں کو بھی وہ لپیٹ میں لے لیتی تھی، جلا دیتی تھی، اور اس قدر اونچی اونچی وہ آگ اڑ رہی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر کے جاتا تو وہ بھون کر کے آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ اسی لیے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ قریب میں جاوے، لوگ دور سے آگ کو دیکھتے تھے۔ جب آگ بھڑک کر کے مکمل تیار ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک دن سے طے کیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 16 سال کی تھی. اب ڈالنے کے لیے یہ لوگ پریشان کہ کیسے ڈالے, کیونکہ آگ تو قریب کی چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی تھی. تو ابلیس نے اس موقع پر آ کر لوگوں کو مشورہ دیا, منجنیق بنوائی, گوفن بنوائی, اور گوفن بنوا کر کے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پکڑ کے لائے, رسی کے ذریعے سے مضبوطی سے ان کو باندھ دیا گیا, بدن کے اوپر سے کپڑے اتار دیے گئے, برہنہ کیا گیا. اس لیے آپ حضرات مشکات کی روایت پڑھو گے, چوول من یکسا یوم القیامت ابراہیم, قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے. اسی لیے کہ توحید کے خاطر ان کو مکمل ننگا کیا گیا تھا. تو ننگا کیا, رسی کے ذریعے سے ان کو کس کر کے باندھ دیا, خوب کھینچ کر کے باندھ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو پہلے انہوں نے گرفتار کر کے ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا, اور وہ بڑی آگ جو ایک احاطے کے اندر جل رہی تھی وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے لائے. آپ کو جب باندھا جا رہا تھا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. آپ نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, یہ تمام حمد و ثنا آپ کے لیے ہے, یہ سارا ملک آپ کے اکیلے کا ہے, آپ کا کوئی سازی اور شریک نہیں ہے. یہ کلمات آپ نے اس موقع کے اوپر پڑھے, جس وقت کے اوپر آپ کو منجنیق کے اندر بٹھا کر کے آگ میں ڈالے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی, تو اس وقت کے اوپر آپ کی زبان پر یہ جملہ بھی تھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل. سب لوگ چیخ رہے چلا رہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے, اے اللہ آپ کے بندے جلیل القدر نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم جیسے مدد کر سکتے ہو مدد کرنے کی آفر کرو ابراہیم کو. چنانچہ حضرت جبرائیل خود حاضر ہوئے, درخواست کی آپ کو کچھ مدد کی تعاون کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. تو کہا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں کروں, میرے اللہ کو میری حالت خود معلوم ہے, وہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. اس طریقے سے آپ جو ہے بالکل استقامت کے اوپر رہے, اور آپ نے کوئی آہو واویلا جزا فضا کا کام نہیں کیا. چنانچہ انہوں نے من جنیق میں بٹھا کر کے گھما کر کے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا. جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو جنت میں سے ایک کرتا اور ایک تکیہ لے کر کے بھیجا. وہ کرتا جبرائیل امین نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا, اور اس مسند کے اوپر آپ کو اطمینان کے ساتھ بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے اندر پہنچے تو جبرائیل امین نے آپ کا بازو پکڑ کر کے اطمینان سے بٹھا دیا. وہاں شیریں میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, اور خوبصورت لال رنگ کے گلاب پھول آپ کو نظر آنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے جسم کا کوئی حصہ آگ میں ذرہ برابر متاثر نہیں ہوا, صرف جس رسی کے ذریعے آپ کو باندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی. اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو بھیجا, وہ فرشتہ آیا, اس نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل صورت میں آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ گیا, اور وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے لگ گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو انس ہو, آپ کو تسلی ہو, گھبراہٹ نہ ہو. اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میرے دوستوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس طرح کا پیغام اللہ تعالیٰ کا لا کر کے سنایا. یہ وہی کرتا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت پر پہنایا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا بعد میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا, اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا, یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا ملکی کے اندر بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا. جس وقت بھائیوں نے ننگا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, اس وقت وہی کرتا جبرائیل نے نکال کر کے آپ کو پہنایا تھا. اور وہ جو آگے آیت میں آتا ہے اذهبوا بقمیصی هذا, میرے اس کرتے کو لے جاؤ, فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, اور اس کو میرے ابا جان کے چہرے کے اوپر ڈالو, اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو یہ وہی کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنے ابا جان کے لیے بھیجا تھا. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 7 روز تک اس آگ کے اندر رہے, اور فرماتے ہیں اتنا آرام ملا, اتنا آرام زندگی کے اندر کبھی نہیں ملا جتنا آرام آپ کو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دنیا کی تمام مخلوق آگ بجھانے کے اندر مدد کر رہی تھی, صرف گرگٹ آگ کو بھڑکا رہا تھا پھونک مار کر کے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نیزا رکھتی تھی اور گرگٹ یا چھپکلی آئے تو اس کو مار دیا کرتی تھی, اور حدیث میں تفصیلات بھی ہے, ایک جھٹکے میں مار دینے تو اتنی زیادہ نیکی, پھر اس سے اس میں تو اتنی کم نیکی, نیکیاں بھی اس کی الگ الگ بیان کی گئی ہے. اس لیے باقاعدہ بہت سو کا مشغلہ ہوتا ہے اتوار کو چھٹی کے دن باقاعدہ ہڈے مارنے جانے کا, اس طریقے کے ان کے دھندے ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے گرگٹ نے اس موقع کے اوپر پھونک ماری تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے حکم دیا کہ یہ آگ تو ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا پہنچا کہ وہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. برد کے ساتھ سلامن کا لفظ یعنی ٹھنڈک معتدل رہنی چاہیے, زیادہ ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر باری تعالیٰ سلامن کا لفظ ارشاد نہ فرماتے تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے, لیکن معتدل ٹھنڈک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی, اور وہ آپ کی روشنی روشنی باقی رہ گئی, اور وہ آپ بالکل 7 دنوں کے اندر ختم ہو گئی. آپ کے اندر جس زمانے میں آپ تھے, ایک دن نمرود نے اپنے قلعے سے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی, ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں سے بڑے اطمینان سے جوابات دیے اس کو. چنانچہ اس نے پیشکش کی کہ آپ کا رب کوئی بڑا طاقتور ہے تو میں اس کے نام پر 4000 گائےوں کی قربانیاں کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو ایمان لا, اس کے بغیر تیری قربانی بے سود رہے گی. تو اس نے کہا اگر میں آپ پر ایمان لانے جاؤں تو مجھے حکومت چھوڑ دینی پڑے گی, اسی لیے میں ایمان تو لا نہیں سکتا. اس نے 4000 گائےوں کی قربانیاں کی تھی نمرود نے. تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا. اور معجزے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عادت کے خلاف سبب کو مسبب سے یا مسبب کو سبب سے اللہ تعالیٰ الگ اور جدا کر دیتے ہیں. یہاں سبب آگ موجود ہے لیکن جلانا پایا نہیں جا رہا ہے. فَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سازش کی آپ کو جلا دینے کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی مراد کے اندر بالکل ناکام کر دیا. ایسے ناکام کر دیا کہ نمرود اور اس کے قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب بھیجا, اور اس مچھروں کے عذاب نے آ کر کے ان کو تباہ اور برباد کر ڈالا. نمرود کے دماغ کے اندر ایک مچھر گھس گیا جس نے اس کو برباد کر ڈالا, مار ڈالا. اور ان کی یہاں مہنگائی بڑھ گئی, اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ وہ لوگ جو ہے کھانے پینے کے لیے بھی مجبور ہو گئے. مچھروں کی فوج آ گئی جس نے ان کے گوشت کو کھا لیا بدن کے. ایسی سزا ان کے اوپر اللہ نے مسلط فرمائی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. جب یہ واقعہ ہوا 7 دن کے بعد آپ آگ میں سے زندہ اور سلامت نکلے, تو پھر اب انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا, اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی. اب یہ جو آیت میں آیا وسلامن, تو بعض حضرات نے سلامن کو پہلے محذوف کا مفعول مطلق قرار دیا ہے, یعنی ہم نے ابراہیم کو آگ میں بالکل سلامت رکھا, یہ معنی بھی جو ہے اس کا کیا گیا ہے. چنانچہ آپ کو حکم ملا, آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ, ہم نے ابراہیم کو نجات دے دی, چھٹکارہ دے دیا. وَلُوطًا, اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی وہ ہجرت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے. یہ 3 بھائی تھے اصل میں, ابراہیم علیہ السلام, ہاران, اور جو ہے تیسرے بھائی کا نام تھا ناخور. یہ 3 بھائی میں سے ہاران بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام, انہوں نے عراق سے ہجرت کی اور ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے. بیچ میں ملک مصر میں تھوڑا سا قیام ہوا, وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, جس کی تفصیل ہمارے خطبات کے اندر موجود ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, ہم نے ابراہیم کو اور حضرت لوط کو اس زمین کی طرف بچا کر کے بھیج دیا جس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی تمام جہان والوں کے واسطے. اس لیے کہ ملک شام میں ندیاں, نہریں, درخت, پھل بہت کثرت سے ہیں. چنانچہ ملک شام میں فلسطین اور مسجد اقصی کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام گئے اور متفقہ یعنی قدوم اور اس کے اطراف میں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے. وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ, یعنی قدوم اور فلسطین کے بیچ میں 1 دن کی مسافت ہے, یعنی بہت قریب کے اندر ہے, کوئی زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. نافلہ, یہ نعمتیں زائدہ تھی, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تھی, ہم نے بیٹے کی دعا قبول کر کے اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے تو دیے ہی دیے, لیکن مزید طرح ہم نے ان کی زندگی میں یعقوب جیسا پوتا بھی عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, ہم نے تمام کو نیک اور نبی بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو راہ بتلاتے تھے ہمارے دین کی طرف, ہمارے حکم کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور ہم نے حکم دیا کہ بھائی نیک کام کیا کرو, نماز قائم کیا کرو, زکات تم لوگ دیا کرو. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور بعد میں چل کر کے ہم نے لوط کو بھی نبوت عطا فرمائی, جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھلایا اور علم نبوت سے ہم نے ان کو مالا مال کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بستی سے بچا لیا جس بستی کے لوگ گندے گندے کام کرتے تھے. صدوم ان کا مرکزی مقام, اور اطراف میں ایک کال میں 5 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, دوسرے کال میں 7 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, اور وہاں کے لوگ بڑے گندے کام کیا کرتے تھے. گندے کام میں ایک کام کون سا, جو حیوان بھی نہیں کرتے, بد فعلی مرد مرد سے, اور دوسرا راستے میں چلنے والوں کو وہ لوگ کنکر مارتے, پتھر مارتے, اور پرندوں کے کھیل کے اندر رات دن مشغول رہتے, اور مجلسوں کے اندر زور زور سے ہوائیں خارج کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین, یہ بڑی گنہگار نافرمان قوم تھی. وادخلناہ فی رحمتنا, ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری رحمت کے اندر داخل کر لیا. رحمت میں داخل کرنے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہماری رحمت کا مستحق بنا دیا, یا ہم نے ان کو ہماری جنت کا مستحق بنا دیا, یا ہم نے ان کو نبوت میں داخل کر دیا, یا اجر اور ثواب کے اندر داخل کر دیا. انہم من الصالحین, یقیناً حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک اور صالح لوگوں میں سے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ جو الفاظ آئے تو یہ تورات کے موجودہ عبارتوں کی تردید کر رہی ہے, اس لیے کہ تورات کے موجودہ نسخوں کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی توہین موجود ہے, اور یہود حضرت لوط علیہ السلام کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں. ان نسبتوں کی تردید ان آیتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. باقی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جگہ آگ میں ڈالا گیا تھا, جہاں منجنیق لگی, جہاں نمرود کا قلعہ, پھر جہاں وہ آگ میں پانی کا چشمہ جاری ہوا, پھر لوط علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے, یہ سب تفصیلات کا آنکھوں دیکھا ہوا حوال سننا ہو تو ہماری سٹی مارکیٹ میں ملتی ہے, اس کو لے کر کے آپ سن لیجئے. ہم نے خود آنکھوں سے یہ تمام جگہ دیکھی الحمدللہ, اور اس کی تفصیلات بیان کر دی ہے. چلو